بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات حضرت مسیح ماؤد. 23 جنوری 1903 بروز جمعہ بوقت عصر. ایک عرب کی طرف سے ایک خط حضرت اقدس کی خدمت میں آیا جس میں لکھا تھا کہ اگر آپ 1000 روپے مجھے بھیج کر اپنا وکیل یہاں مقرر کر دیں تو میں آپ کے مشن کی اشاعت کروں گا. اس پر حضرت اقدس نے فرمایا ان کو لکھ دو ہمیں کسی وکیل کی ضرورت نہیں، ایک ہی ہمارا وکیل ہے جو عرصہ 22 سال سے اشاعت کر رہا ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کی کیا ضرورت ہے، اور اس نے کہہ بھی رکھا ہے علیہ صلی بکافن حبدا. مجلس قبل عشاء مغرب کے بعد مجلس ہوئی تو حضرت اقدس نے اجو خان صاحب تحصیلدار سے استفسار فرمایا کہ آپ کی رخصت کس قدر ہے. انہوں نے جواب دیا کہ 4 ماہ. فرمایا آپ کو تو پھر بہت دیر یہاں رہنا چاہیے تاکہ پوری واقفیت ہو. فرمایا عجب حیرت ہوتی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ یہاں تازہ بتازہ سامان تقویٰ کے جماعت کے واسطے تیار کر رہا ہے، اس طرف یعنی منکرین کی طرف اس کا کوئی نشان بھی نہیں ہے. یہ لوگ الہام اور تقویٰ سے دور ہوتے جاتے ہیں. اگر اب ان سے پوچھا جاوے کہ اہل آپ کی کیا علامت ہے تو ہرگز نہیں بتلا سکتے، اور نہ اس بات پر قادر ہو سکتے ہیں کہ صادق اور کاذب کے درمیان کوئی مابین امتیاز کریں. ہماری مخالفت میں یہ حالت ہے کہ جو کچھ صادق کے لیے خدا نے مقرر کیا تھا اب ان کے نزدیک گویا کاذب کو دے دیا گیا ہے. جس قدر نکتہ چینیاں بیان کرتے ہیں وہ تمام پیغمبروں پر صادق آتی ہیں. کم تر تقویٰ ان کے لیے یہ تھا کہ خاموش رہتے، اگر ہم کاذب ہوتے تو رفتہ رفتہ خود تباہ ہو جاتے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے والا تخو ما لیس لک بہ علم، یہاں علم سے مراد یقین ہے. اب ان کے وہی مثال ہے لہم قلوب لا یفقہون بیا الاعراف آیت تفسیر. مقدمہ جہلم پر بعض خلاف واقع باتیں اخبارات نے لکھی تھیں. ان پر فرمایا کہ شور و غوغا کا جواب بجز خاموشی کیا اور کیا ہے. افوض امری الی اللہ کے بعد ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی کہ میرے باپ اور قوم کے واسطے دعا کی جاوے. حضرت اقدس نے اسی وقت دست مبارک اٹھا کر دعا کی اور کل حاضرین مجلس میں شریک ہوئے. حضرت کی خدمت میں ایک شخص کی شکایت ہوئی کہ دعویٰ تو بیعت کا کرتا ہے مگر اس کی زبان سے بعض ایسے کلمات نکلتے ہیں جس سے کوئی خصوصیت حضور کے دعوے کی تصدیق کی معلوم نہیں ہوتی. فرمایا ایسے مشکوک الحال آدمی کا رکھنا اچھا نہیں ہے. مگر جب اس نے معذرت کی اور کہا کہ یہ امر غلطی سے ایسا سمجھا گیا ہے تو فرمایا ایسی باتوں سے انسان بیعت سے خارج ہو جاتا ہے، ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے، اور اسے معاف فرما دیا. 24 جنوری 1903 مجلس قبل عشاء. فرمایا بارش ہونے کی وجہ سے گرد و غبار کم ہو گیا ہے، ایک دو دن ذرا باہر ہوا میں یعنی سیر کو جایا کریں. کرم دین کے مقدمہ کے حالات پر فرمایا زمینی سلطنت تو صرف آسمانی سلطنت کے اضلال و آثار ہیں، بغیر آسمان کے یہ سلطنت کیا کر سکتی ہے؟ انسان بھی کیا عجیب شے ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ صدق و وفا میں ترقی کرے تو نور اعلی نور، ورنہ اگر ظلمت میں گرے تو اس درجہ تک گرتا ہے کہ کوئی حصہ تقویٰ کا اس کے قول و فعل و اخلاق میں باقی نہیں رہتا، سب ظلمت ہی ظلمت ہو جاتا ہے. فرمایا آج ایک کشم میں دکھایا گیا تفصیل ما صنع اللہ فی حاض الباس بعد ما اشاعتہ فی الناس، اس کے بعد الہامی صورت ہو گئی اور زبان پر یہی جاری تھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مقدمہ کے متعلق جو قبل از وقت پیشگوئی کے رنگ میں بتایا گیا تھا اب اس کی تفصیل ہوگی. کہ فرمایا جہلم سے واپسی پر یہ الہام ہوا تھا افانین و آیات. مولوی ثناء اللہ کے ذکر پہ تو ہمارا پیش کردہ طریق ضرور قبول کرتا. ہماری نیک نیتی تھی کہ ہم نے اس کے لیے ایسی راہ تجویز کی کہ ہم قائم رہے، حق ظاہر ہو جاوے، لوگوں میں اشتعال اور فساد نہ ہو، عوام الناس کو فائدہ بھی پہنچاوے. اگر اس کے دل میں تقویٰ ہوتا تو ضرور مان لیتا، اور ہم نے عام اجازت دی تھی کہ ہر گھنٹے کے بعد پھر اپنے شکوک و شبہات پیش کر دے، خواہش طرح ایک ماہ تک کرتا رہتا. اگر اس طرح نیک نیتی سے کوئی اپنی تشبی چاہے تو ہم اسے 6 ماہ تک اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، اس کا سب بوجھ برداشت کر سکتے ہیں، مگر ان لوگوں کی نیت درست نہیں ہوتی، اس لیے راضی نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں، مطلق نہیں، دل ٹیڑے ہو گئے ہیں. المولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی نے عرض کیا کہ سول ملٹری گزٹ میں چونکہ اصل دستور مردم شماری پر ریمارک لکھا جا رہا ہے، انہوں نے اس غلطی کو شائع کر دیا ہے کہ احمدیہ فرقہ کا بانی مرزا غلام احمد ہے، اس نے اول ابتدا چوڑوں سے کی، پھر پھر ترقی کرتے کرتے اعلیٰ طبقے کے آدمی اس کے پیرا ہو گئے. حضرت اقدس مسیح پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کی بہت جلد تبدیل ہونی چاہیے, یہ تو ہماری عزت پر سخت حملہ کیا گیا ہے. چنانچہ اسی وقت حکم صادر ہوا کہ ایک خط جلد تر انگریزی زبان میں چھاپ کر گورنمنٹ اور مردم شماری کے سپرنٹینڈنٹ کے پاس بھیجا جاوے تاکہ اس غلطی کا ازالہ ہو, اور لکھا جاوے کہ گورنمنٹ کو معلوم ہوگا کہ چوڑے ایک جرائم پیشہ قوم ہے, ان سے ہمارا کبھی بھی تعلق نہیں ہوا. ایک شخص نامی مرزا امام دین قادیان میں ہے جس سے ہماری 30 برس سے عداوت چلی آتی ہے اور کوئی میل ملاپ اس کا اور نہیں ہے, اس کا تعلق چوڑوں سے رہا اور اب بھی ہے. اس کی عادات اور چال چلن کو ہم پر تھاپ دینا سخت درجے کی دل آزاری ہماری اور ہماری جماعت کی ہے, اور یہ عزت پر سخت حملہ ہے اور بڑی مکروہ کاروائی ہے جو کہ سرزد ہوئی ہے. اور چوڑے تو درکنار, ہمیں تو ایسے لوگوں سے بھی تعلق نہیں ہے جو کہ ادنا درجے کے مسلمان اور رذیل سوا رکھتے ہیں. ہماری جماعت میں عمدہ اور اعلیٰ درجے کے نیک چال چلن کے لوگ ہیں, اور وہ سب حسنہ صفات سے متصف ہیں, اور ایسے ہی لوگوں کو ہمارے ساتھ رکھتے ہیں. گورنمنٹ کو چاہیے کہ صاحب ضلع گرداسپور یعنی ڈپٹی کمشنر صاحب گرداسپور سے اس امر کی تحقیقات کرے اور عدل سے کام لے کر اس آلودگی کو ہم سے دور کرے. ہم خود امام دین کو اس لیے نفرت سے دیکھتے ہیں کہ اس کا ایسی قوم سے تعلق ہے. پنجاب میں یہ مسلم امر ہے کہ جس شخص کے زیادہ تر تعلقات چوڑوں سے ہوں اس کا چال چلن اچھا نہیں ہوا کرتا. اس گورنمنٹ کا فرض ہے کہ اس غلطی کا ازالہ کرے. 25 جنوری 1903 مجلس قبر علی شاہ. حضور نے یہ تجویز فرمائی کہ بیعت کا رجسٹر بالکل اطمینان کی صورت میں نہیں ہوتا, اس لیے اب آئندہ اس کے فارم سبوا کر ایسی طرح سے رکھا جاوے کہ جب چاہیں فوراً تعداد مل جاوے, اور اپنی جماعت کی تعداد معلوم کرنے کے واسطے مردم شماری کے محتاج نہ ہونا پڑے. اگر سب بیعت کنندگان کا نام محفوظ ہو تو ان کو ضروری باتیں پہنچائی جا سکتی. ملفوظات حضرت مسیح موعود. 26 جنوری 1903 بوقت ظہر. جب نماز کے لیے حضور تشریف لائے تو مولانا سید محمد آسن صاحب امروہی کو فرمایا کہ میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ آپ میرے سامنے جائفل اور ایک گانٹھ نہیں معلوم سپاری کی یا سونٹ کی پیش کر کے کہتے ہیں کہ یہ کھانسی کا علاج ہے. اس کے دیکھنے کے بعد مجھے 2 گھنٹے تک کھانسی سے بالکل آرام رہا, حالانکہ اس کے پیشتر مجھے کھانسی دم نہ لینے دیتی. مولوی عبد الکریم صاحب نے بیان کیا کہ رات کو میں نے خواب دیکھا کہ مرزا سلطان احمد حضور کے صاحبزادے آئے ہیں. اس پر حضرت اقدس نے فرمایا میرے گھر میں ایک ایسی خواب آئی تھی, اس کی وہی تعبیر بتلائی جو آپ نے سمجھی, یعنی خدا تعالی کی طرف سے کوئی نشان ظاہر ہوگا. سلطان سے مراد براہین اور نشان ہوا کرتا ہے. بوقت حضرت اقدس نے تھوڑی دیر مجلس کی اور مولوی ثناء اللہ کے قادیان میں آنے کے متعلق ذکر ہوتا رہا. حضرت اقدس نے فرمایا ہم نے تو اسے بہت وسعت دی تھی, جس قدر چاہتا ہر گھنٹے کے بعد 3-4 سطریں لکھ کر پیش کیا کرتا, اور اگر اسے بیان کرنے کی نوبت دی جاتی تو بھی اس کی شامت تھی کہ اسے بہرحال جھوٹ سے کام لینا پڑتا. اخبار والوں اور عوام الناس کی شرارتوں اور خلاف واقعہ بیانات کی نسبت حضور نے فرمایا اب ہماری جماعت کو چوپی رہنا چاہیے, جواب کچھ نہ دیں, خدا تعالی ان لوگوں سے سمجھے گا. تعجب ہے کہ ثناء اللہ نے بالکل لیک رام والی چال اختیار کی ہے, جس کی غرض مباحثہ سے اظہار حق نہ ہو اس سے مباحثہ کرنا لا حاصل ہے. یہ کاروبار اب زمین پر نہیں رہا بلکہ آسمان پر ہے. مجلس قبر دیشا. حضرت اقدس مولوی سید عبد اللطیف خان صاحب آف کابل سے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا تذکرہ فرماتے رہے, اور پھر اپنے چند ایک رویا بتلایا جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ عدالت کی جو کاروائی جیسے زمین پر جاری ہے ویسے ہی طریق خدا تعالیٰ نے بھی اختیار کیا ہوا ہے. ان جملہ ان کے ایک جواب ایک خواب تو وہ بیان کی جس میں سرخی کے چینٹے آپ کے لباس مبارک پر پڑے تھے, حالانکہ وہ واقعہ آپ نے خواب میں دیکھا تھا. اور ایک خواب آپ نے یہ بیان کیا کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی عدالت میں ہوں, میں منتظر ہوں کہ میرا مقدمہ بھی ہے. اتنے میں جواب ملا اس پھر نفر ہو یا مرزا. پھر میں ایک دفعہ کیا دیکھتا ہوں کہ میں کچہری میں گیا ہوں, دیکھا تو اللہ تعالیٰ ایک حاکم کی صورت پر کرسی پر بیٹھا ہوا ہے, اور ایک رشتہ دار ہے کہ ہاتھ میں مثل لیے ہوئے پیش کر رہا ہے. حاکم نے مثل اٹھا کر کہا کہ مرزا حاضر ہے, تو میں نے باریک نظر سے دیکھا کہ ایک کرسی اس کے ایک طرف خالی پڑی ہوئی معلوم ہوئی. اس نے مجھے کہا کہ اس پر بیٹھو اور مثل اس کے ہاتھ میں لی ہوئی ہے. اتنے میں بیدار ہو گیا. پھر فرمایا جس طرح میرے کرتے والی خواب ہے جس پر سرخ روشنائی کے چھینٹے پڑے تھے، ویسے ہی ایک خواب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے کہ ایک دفعہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے باغوں میں سے ایک سیب آپ نے لیا ہے، پھر اسی وقت بیدار ہوئے تو دیکھا وہ سیب ہاتھ میں ہی ہے. فرمایا کوئی خدا پر ایمان نہیں رکھتا جب تک کہ وہ خود نشان نہ دیکھے یا اس کی صحبت میں نہ رہے جو کہ ان نشانوں کو دیکھنے والا ہے. خدا تعالیٰ اگر چاہے تو ان سب مخالفوں کو ایک دم میں ہلاک کر دے، مگر پھر ہم اور ہمارا سلسلہ بھی ساتھ ہی ختم ہو جاتا. یہ مخالفین کا شور ہوگا دراصل عمر کو بڑھاتا ہے. خدا تعالیٰ بے شک سب کچھ کرے گا، ان کو ذلیل و خوار بھی کرے گا، لیکن وہ مالک ہے، خواہ وہ ایک دم کر دے خواہ رفتہ رفتہ کرے. خدا تعالیٰ کی عجیب در عجیب قدرت ہے کہ جب ایک شخص کو اپنی طرف سے بھیجتا ہے تو خود بخود دو گروہ بن جاتے ہیں، ایک شقی اور ایک سعید. مگر یہ زمانہ گاہے گاہے وہ زمانہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ اپنا چہرہ دکھانا چاہتا ہے، دوسرا زمانہ شکوک و شبہات کا زمانہ ہوتا ہے. فرمایا آخرین منہم کہ قائم مقام تورات کی ایک آیت تھی جس سے مسیح اسرائیلی کا گروہ مراد تھا، اور یہاں آخرین منہم سے ہمارا گروہ. انجیل کے ذکر پہ حضور نے فرمایا عیسائی لوگ جو حضرت عیسیٰ کو خاتم نبوت کہتے ہیں اور الہام کا دروازہ بند کرتے ہیں، حالانکہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ مسیح کے بعد ایک یوحنا گزرا ہے جس نے نبوت کی، اور اس کے مکاشفات کی ایک الگ کتاب انجیلوں میں ہمیشہ ساتھ رکھتے ہیں. ختم نبوت پر محی الدین ابن عربی کا یہی مذہب ہے کہ تشریح نبوت ختم ہو چکی، ورنہ ان کے نزدیک مکالمہ الہی اور نبوت میں کوئی فرق نہیں ہے. اس میں علماء کو بہت غلطی لگی ہے. خود قرآن میں النبیین جس پر الف لام پڑھا ہے موجود ہے، اس سے مراد یہی ہے کہ جو نبوت نئی شریعت لانے والی تھی وہ اب ختم ہو گئی ہے. اگر کوئی نئی شریعت کا دعویٰ کرے تو کافر ہے، اور اگر سرے سے مکالمہ الہی سے انکار کیا جاوے تو پھر اسلام تو ایک مردہ مذہب ہوگا، اور اس میں اور دوسرے مذہب میں کوئی فرق نہ رہے گا، کیونکہ مکالمہ کے بعد اور کوئی ایسی بات نہیں رہتی کہ وہ ہو تو اسے نبی کہا جائے. نبوت کی علامت مکالمہ ہے. لیکن اب اہل اسلام نے جو یہ مذہب قرار دیا ہے کہ اب مکالمہ کا دروازہ بند ہے، اس سے تو یہ ظاہر ہے کہ خدا کا بڑا قہر اس امت پر ہے. مکالمہ الہی کا اگر انکار ہو تو پھر اسلام ایک مردہ مذہب ہوگا، اگر یہ دروازہ بھی بند ہے تو امت اس امت پر قہر ہوا، خیر العموم نہ ہوئی، اور اے دن الصراط المستقیم دعا بے سو ٹھہری. تعجب ہے کہ یہود تو یہ امت بن جاوے اور مسیح دوسروں سے آوے. فرمایا اے دن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کی دعا بھی ایک بڑا دھوکہ ہوگی، اور اس کی تعلیم کا کیا فائدہ ہوا، گویا یہ عبث تعلیم خدا نے دی. ہاں نبوت کے واسطے کثرت مکالمہ شرط ہے، یہ نہیں کہ ایک دو فکرے گاہ گاہ الہام ہوئے، بلکہ نبوت کے مکالمہ میں ضروری ہے کہ اس کی کیفیت صاف ہو اور کثرت سے ہو. نماز عشاء پڑھ کر حضرت نے کھڑے ہو کر مکالمہ نبوت پر تقریر کی، اور مثال دے کر فرمایا کہ جب تک یہ فرق نہ ہو تب تک کیسے پتہ لگ سکتا ہے. اب دیکھو جس کے پاس ایک دو روپے ہوں اور ادھر بادشاہ ہے کہ اس کے پاس خزانے بھرے ہوئے ہیں، ان دونوں میں فرق ہوگا کہ نہیں؟ اگرچہ زردار وہ بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے، مگر جس کے پاس ایک دو روپے ہوں اسے بادشاہ کوئی نہیں کہے گا. اسی طرح فرق تو کثرت کا ہے اور کیفیت اور کمیت کا بھی. نبوت کا مکالمہ اس قدر اعلیٰ اور اسفا ہوتا ہے کہ ہر ایک بشریت اسے برداشت. فلا یزر علی غیب یعدن اللہ من ارتضاء من رسول، سورہ جن آیت 27 و 28. اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی اس طرح سے بار بار ظاہر کرتا ہے کہ اول ایک امر کو خواب میں دکھاتا ہے، پھر اسے قسم میں، پھر اس کے متعلق وحی ہوتی ہے، اور پھر وحی کی تکرار ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ امر غیب اس کے لیے مشہودہ اور محسوس امر میں داخل ہو جاتا ہے. اور جس قدر تکرار اور ملم کے نفس میں ہوتا ہے اسی قدر تکرار اس کا مکالمہ میں ہوا کرتا ہے. اور اسوا اور اگلا مکالمہ انہی لوگوں کا ہوتا ہے جو اعلیٰ درجے کا تزکیہ نفس کرتے ہیں. اس لیے تقویٰ اور طہارت کی بہت ضرورت ہے. اسی لیے خدا تعالیٰ فرماتا ہے تم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، سورہ فاطر آیت 33. ہم نے کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے ان کو بنایا جن کو ہم نے چن لیا. یعنی ان لوگوں کی یارت ہوتی ہے کہ جیسے ایک مکان کی کل کھڑکیاں کھلی ہیں کہ کوئی گوشہ تاریکی کا اس میں نہیں، اور روشنی خوب صاف اور کھلی آ رہی ہے. اسی طرح ان کے مکالمہ کا حال ہوتا ہے کہ اجلا اور بہت کثرت سے ہوتا ہے، جیسے ایک تیل ادنا قسم کا ہوتا ہے کہ دھواں اور بدبو بہت دیتا ہے. دوسرا اس سے اچھا یہی فرق مکالمہ کی کیفیت اور کثرت سے صفائی میں ہوتا ہے. کیا ایک لوٹے کو حق پہنچتا ہے کہ اپنے اندر تھوڑا سا پانی رکھ کر کہے کہ میں بھی سمندر ہوں، کیونکہ اس میں بھی پانی ہوتا ہے. حالانکہ کس قدر فرق ہے، سمندر میں جب پانی کی کثرت ہوتی ہے اس کو لوٹے سے کیا نسبت. پھر اس میں موتی، سیپ اور ہزارہ قسم کے جانور ہوتے ہیں. اگر اس پر اعتراض ہو کہ اور لوگوں کو کیوں خوابیں آتی ہیں جو کہ سچی بھی نکلتی ہیں، حتیٰ کہ ہندوؤں میں بھی اور فاسق سے فاسق گروہ کنجروں میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض اوقات ان کی خوابیں سچی نکلی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبوت کے سلسلے کی تائید ہو. کیونکہ اگر ایسے حواس دنیا میں نہ ہوتے تو پھر امر نبوت مستوی ہو جاتا. ایک نابینا آفتاب کو کیسے شناخت کر سکتا ہے؟ وہی شناخت کرے گا جسے کچھ بینائی ہو. کیونکہ خدا کو منظور تھا کہ تمام حجت ہو، اس لیے یہ خواب کا سلسلہ سب جگہ رکھ دیا ہے تاکہ قبولیت کا مادہ ہر ایک جگہ موجود رہے اور ان کو انکار نہ کرنے دے. لیکن جو مادہ نبی کا ہوتا ہے اس کی شان اور ہوتی ہے، اور اسے محبت اور بہت سی موتوں کے بعد تیار کیا جاتا ہے. 27 جنوری 1903 بوقت قید حضرت اقدس مسیح پاک نے مخالفین کی نسبت ارشاد فرمایا، میں نے اب ان سے اعراض کر لیا ہے، کیونکہ جواب تو اس کے لیے ہوتا ہے جس میں کوئی ذرہ تقویٰ کا ہو، مگر جس حال میں کہ ان کے پاس اب سب و ستم ہی ہے تو اب حوالہ بخدا کیا. اچھا طریق امن کا ہم نے پیش کیا ہے کہ شرافت سے آ کر اپنے شبہات دور کرا دیں. ہمارے مہمان خانہ میں خاص 6 مار رہے ہیں، ہم دعوت دیں گے، مگر جو شخص اول سے عزم بالجزم کر کے آتا ہے کہ شرارت سے باز نہ آوے گا اسے ہم کیا کریں. میرا ہمیشہ یہ خیال ہوتا ہے کہ کوئی گروہ نیک نیتی سے آوے اور مستفید ہو، ازالہ شبہات کی نیت ہو، ہار جیت کا خیال نہ ہو. نیک نیتی تو عجیب شے ہے کہ اس کی فوراً بو آ جاتی ہے، اور جب فوراً کافی ملے تو نیک نیت اسی وقت اس کی خوشبو پا کر بحث سے دستبردار ہو جاتا ہے. اور ہم خاص پیش گوئیوں پر بھی آسر نہیں رکھتے، کوئی پہلو اس سلسلے کا لے لے بے. ہم ازالہ شبہات کر دیں گے. اگر گزشتہ پیش گوئیوں کو پہلو کو نہ لے ویں تو خدا تعالیٰ قادر ہے کہ آئندہ اور نشانات دکھلاوے. سے فرمایا، کل جو خواب مولوی محمد حسن صاحب کے دوا بترانے کے نسبت بیان کیا تھا، میں نے اسی کے مطابق رات کو جائفل اور سونٹ منہ میں رکھا. اب کھانسی کا اس سے بہت فائدہ معلوم ہوتا ہے. ملفوظات حضرت مسیح ماؤ 28 جنوری 1903 28 جنوری 1903 کے درمیان جو رات تھی، اس میں رات کو 1 بجے حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ الصلوۃ والسلام مولانا سید محمد آسن صاحب امروئی کی کوٹھی میں تشریف لائے. دروازہ بند تھا، آپ نے کھٹکھٹایا. مولوی صاحب نے لا علمی سے پوچھا کہ کون ہے؟ حضرت اقدس نے جواب دیا کہ میں ہوں غلام عمر. حضور کے دست مبارک میں لالٹین تھی. آپ نے اندر داخل ہو کر ارشاد فرمایا کہ اس وقت مجھے کشفی صورت میں خواب کی حالت میں دکھلایا گیا ہے کہ میرے گھر میں، یعنی ام المومنین کہتے ہیں کہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو میری تجہیز و تکفین آپ خود اپنے ہاتھ سے کرنا. اس کے بعد مجھے ایک بڑا منظر الہام ہوا ہے راشق اللہ. مجھے اس کے یہ معنی معلوم ہوتے ہیں کہ جو بچہ میرے ہاں پیدا ہونے والا ہے وہ زندہ نہ رہے گا. اس لیے آپ بھی دعا میں مشغول ہوں، اور باقی آپ کو بھی اطلاع دے دیں کہ دعاؤں میں مشغول ہوں. مجلس قبر عزیز شاہ. غاسق اللہ الہام کی شرح حضرت اقدس نے یہ فرمائی کہ غاسق عربی میں تاریکی کو کہتے ہیں، جو کہ بعض زوال شفق اول رات چاند کو ہوتی ہے، اور اسی لیے لفظ قمر پر بھی اس کی آخری راتوں میں بولا جاتا ہے جبکہ اس کا نور جاتا رہتا ہے، اور خسوف کی حالت میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. قرآن شریف میں من شر غاسق اذا وقب کے یہ معنی ہے من شر ظلمت اذا داخلہ، یعنی ظلمت کی برائی سے جب وہ داخل ہو. میں نے اس سے پیشتر یہ خیال کیا تھا کہ چونکہ ہم قریب گھر میں وضع عمل ہونے والا ہے تو شاید مولود کی وفات پر یہ لفظ دلالت کرتا ہے، مگر بعد میں غور کرنے پر معلوم ہوا کہ اس سے مراد ابتلا ہے. اجتہادی امور ایسے ہی ہوا کرتے ہیں کہ اول خیال کسی اور طرف چلا جاتا ہے، غرض کہ اس کے معنی ہوئے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی امر بطور ابتلا کے ہے، اور اس سے جماعت کے ابتلا مراد نہیں ہے بلکہ منکرین کا، جو کہ جہالت نادانی افطرا سے کام لیتے ہیں. آدم سے لے کر آخر تک اللہ تعالیٰ کی یہی عادت ہے کہ دشمنوں کو بھی ان کے افطرا وغیرہ کے لیے ایک موقع دے دیتا ہے، چنانچہ بعض وقت کوئی شکست بھی ہو جایا کرتی ہے. قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے، اِن یمسسکم قرن فقد مس القوم قرن مثلہ وتلک الایام نداولھا بین الناس، سورہ آل عمران آیت 141. خدا تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو فرماتا ہے کہ اگر تم کو کوئی زخم پہنچا ہے تو تم نے بھی اپنے مخالفین کا ستیہ ناش کر دیا ہوا ہے. اگر ہمارا یہ کاروبار قلم کا نہ ہوتا بلکہ تلوار سے کام لیتے تو آخر ہمیں بھی کوئی نہ کوئی شکست ہونی ہی تھی. یہ موقع افتراق ہے خدا تعالیٰ دشمنوں کو اس لیے دیتا رہتا ہے کہ مقدمہ جلد ختم نہ ہو, اور یہ سنت اللہ ہے. اب غور سے دیکھا جاوے تو عہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل میں فتح تھی, مگر دشمن کو فضیلت سے کیا مطلب, اسے تو موقع چاہیے. ادھر آتم کا مقدمہ, ادھر مقابلے پر لے کرام کا قتل. ان کی مثال ٹھیک ٹھیک عہد اور بدر کی لڑائی تھی. کلما ظالم مشافی ہے وإذا اظلم علیہم قاموا. منافقوں کا کام ہے مگر یہ لوگ کاموں میں داخل ہیں, احتیاط سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے. تاریکی جب خدا کی طرف منسوب ہو تو دشمن کی آنکھ میں ابتلاء کا موقع اس سے مراد ہوتا ہے, اور اس لیے اس کو غاسق اللہ کہتے ہیں. اس کے بعد حضرت اقدس نے گھر کے حالات سنائے کہ رات کو ان کو بہت تکلیف تھی, آخر خدا تعالیٰ نے آرام دے دیا. مگر میرا ایمان اور یقین ہے کہ یہ تمام کام دعاؤں نے ہی کیا ہے. عورتوں کے لیے یہ ولادت کا وقت ایک پہلو سے موت اور ایک پہلو سے زندگی ہوتی ہے, گویا ولادت کے وقت ان کی اپنی بھی ایک ولادت ہوتی ہے. گھر میں بھی رات کو ایک خواب دیکھا کہ بچہ ہوا ہے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ میری طرف سے بھی نفل پڑھنا اور اپنی طرف سے بھی. پھر ڈاکٹرنی کو کہا کہ ذرا اسے لے لو, تو اس نے جواب دیا کہ لوں کیسے, وہ تو مردہ ہے. تو انہوں نے کہا اچھا پھر مبارک کا قدر قائم رہے گا. میں نے اس کی یہ تعبیر کی کہ لڑکی اصل میں مردہ بدستے زندہ ہی ہوا کرتی ہے. آج صبح کو الہام ہوا سا اوکریموں کا اکرام عجبن. اس کے بعد تھوڑی سی غنودگی میں ایک خواب یہ دیکھا کہ ایک چوہا سنہری بہت خوبصورت ہے. میں نے کہا کہ عید کے دن پہنوں گا. اس الہام میں عجب کا لفظ بتاتا ہے کہ کوئی نہایت ہی مؤثر بات ہے. میں نے یہی سمجھا کہ چونکہ رات کو بہت منظر الہام ہوا تھا وہ تو پورا ہو گیا ہے. اب اللہ تعالیٰ اس کے بالمقابل بشارت دیتا ہے کیسے یہ رحیم کریم ذات ہے. فرمایا رات میں نے ایک اور خواب بھی دیکھا کہ میں جیلم میں ہوں اور سنسار چند صاحب کے کمرے میں ہوتا ہوا آگے کوٹھی کے ایک اور کمرے کی طرف جا رہا ہوں. رویا کے معاملات میں انسانیت بالکل اندھی ہے, لڑکی دیکھے تو لڑکا ہوتا ہے. اس لیے محبروں نے باب بالعکس کا بھی باندھا ہے, ہمارے مخالف تمام باتوں کو ظاہر پر حمل کر لیتے ہیں, ورنہ وہ عجیب در عجیب باتوں کو دیکھیں. ایک آدمی کا ذکر ہے کہ شخص کولنج کی بیماری میں مبتلا تھا, اسے خواب میں کسی نے دیکھا کہ وہ مر گیا ہے. میں نے اس کی تعبیر کی کہ وہ اچھا ہو جائے گا, آخر وہ اچھا ہو گیا. مقدمات کے ذکر پہ حضور نے فرمایا حاکم بیچارے کیا کریں, وہاں تو خدا پکڑ کر سب کچھ کرواتا ہے. اصل میں خدا ہی خدا ہے, وہ جب کوئی بات دل میں ڈالتا ہے تو دلوں کو ایسا پکڑتا ہے کہ بات اس طرح چڑیا کو پکڑ نہیں سکتا. اصل سلطنت اسی کی سلطنت ہے, کیسے سے کیسا دشمن ہو مگر وہ اس کو بھی پکڑ لیتا ہے. رب کلو چین خادموں کا بالکل ٹھیک ہے. لوگ ملائکہ سے تعجب کرتے ہیں, میرے نزدیک تو یہ سب ملائک ہیں, ورنہ لقمہ جو اندر ڈالا جاتا ہے اگر وہ نہ چاہے تو کب ہضم ہو سکتا ہے. بغیر کامل تصرف کے خدا کے خدا ہی چل سکتی نہیں. ام من شین اللہ یہ سب آیت 45. اس کے یہی معنی ہیں, اسلام اور ایمان وہی ہے جو اس حد تک پہنچے اور اسی کو چھوڑ چھاڑ کر اب صرف رسم اور عادات رہ گئی ہیں. جن کی یہ حالتیں ان کو دعاؤں میں کیا مزہ آ سکتا ہے. جلندھر سے ایک صاحب تشریف لائے ہوئے تھے, انہوں نے عرض کی کہ وہاں وجودیوں کا بہت زور ہے. حضرت اقدس نے فرمایا اصل میں ان لوگوں کا عبادی رنگ ہے, دیریوں میں اور ان میں بہت کم فرق ہے. ان کی زندگی بے قیدی کی زندگی ہوتی ہے, خدا کے حدود اور فرائض کا بالکل فرق نہیں کرتے. نشہ وغیرہ پیتے ہیں, ناچ رنگ دیکھتے ہیں, زنا کو اصول سمجھتے ہیں. ایک دفعہ ایک وجودی میرے پاس آیا اور کہا کہ میں خدا ہوں. اس نے ہاتھ آگے بڑھایا ہوا تھا, میں نے اس کے ہاتھ پر زور سے چٹکی کاٹی حتیٰ کہ اس کی چیخ نکل گئی. تو میں نے کہا کہ خدا کو درد بھی ہوا کرتا ہے. پھر نوارد صاحب نے بیان کیا کہ وہ کہا کرتے ہیں کہ انسان کو خدا نے اپنی صورت پر بنایا ہے. حضرت اقدس نے فرمایا تورات میں یہ ذکر ہے, اس کا یہ مطلب ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ, یعنی خدا نے چاہا کہ انسان خدا کے اخلاق پر چلے. جیسے وہ ہر ایک عیب اور بدی سے پاک ہے یہ بھی پاک ہو, جیسے اس میں عدل انصاف اور علم کی صفت ہے وہی اس میں ہو. اس لیے اس خلق کو آسن تقویم کا ہے. لقد خلقنا الانسان فی آسن تقویم, سورہ 3 آیت 5. جو انسان خدائی اخلاق اختیار کرتے ہیں وہ اس آیت سے مراد ہیں, اور اگر کفر کرے تو پھر اسفل السافلین ان کی جگہ ہے. وجودیوں سے جب بحث کے اتفاق ہو تو اول ان سے خدا کی تعریف پوچھنی چاہیے کہ خدا کسے کہتے ہیں اور اس میں کیا صفات ہیں, وہ مقرر کر کے پھر ان سے کہنا چاہیے کہ اب ان سب باتوں کا تم اپنے اندر ثبوت دو. یہ نہیں کہ جو وہ کہیں وہ سنتے چلے جاؤ اور ان کے پیٹ میں آ جاؤ، بلکہ سب سے اول ایک معیار خدائی قائم کرنا چاہیے. بعض میں سے کہا کرتے ہیں کہ ابھی ہمیں خدا بننے میں کچھ کسر ہے، تو کہنا چاہیے تم بات نہ کرو، جو کامل ہو گزرا ہے اسے پیش کرو. یہ ایک ملت قوم ہے، تقوی، طہارت، صحت نیت، پابندی کام بالکل نہیں، تلاوت قرآن نہیں کرتے، ہمیشہ کافیاں پڑھتے ہیں. اسلام پر یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ آج کل جس قدر گدی نشین ہیں وہ تمام قریب قریب اس وجود مشرق کے ہیں. سچی معرفت اور تقوی کے ہرگز طالب نہیں ہیں. اسی مذہب میں دوش ہے، خدا کے بہت مخالف پڑی ہیں، ایک تو کمزوری، دوسرے ناپاکی، یہ دونوں خدا میں نہیں ہیں اور سب وجودیوں میں پائی جاتی ہیں. لطف کی بات یہ ہے کہ جب کسی وجودی کو کوئی بیماری، سخت مسل، قلنج وغیرہ کے ہو، تو اس وقت وہ وجود ہی نہیں ہوا کرتا، پھر اچھا ہو جاوے تو یہ خیال آیا کرتا ہے کہ میں خدا ہوں. 29 جنوری 1903 بوقت شہر، حضرت اقدس نے فرمایا، جھوٹ جیسا لانتی کام اور کوئی نہیں، اور پھر خصوصاً وہ جھوٹ جو کہ آبرو عزت وغیرہ پر ہوتا ہے، جس پیٹ سے ایسی باتیں نکلا کرتی ہیں اسے نفس کہتے ہیں. اس کے بعد اسی آبرو کے مضمون پر حضرت اقدس نے ایک واقعہ بیان کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو آرے کی آبرو، حتیٰ کہ اپنے دشمن کی آبرو داری کا بھی کس قدر خیال ہے. حضور نے فرمایا، قتل کے مقدمے میں ہمارے ایک مخالف گواہ کے وقت کو عدالت میں کم کرنے کی نیت سے ہمارے وکیل نے چاہا کہ اس کی ماں کا نام دریافت کرے، مگر میں نے اسے روکا اور کہا کہ ایسا سوال نہ کرو جس کا جواب وہ مطلق دے ہی نہ سکے، اور ایسا داغ نہ لگاؤ جس سے اسے مفر نہ ہو. حالانکہ انہی لوگوں نے میرے پر جھوٹے الزام لگائے، جھوٹا مقدمہ بنایا، افترا باندھے اور قتل اور قید میں کوئی دقیقہ فروگزاش نہ کیا. میری عزت پر کیا کیا حملے کر چکے ہوتے، اب بتلاؤ کہ میرے پر کون سا خوف ایسا طاری تھا کہ میں نے اپنے وکیل کو ایسا سوال کرنے سے روک دیا. صرف بات یہ تھی کہ میں اس بات پر قائم ہوں کہ کسی پر ایسا حملہ نہ ہو کہ واقعی طور پر اس کے دل کو صدمہ دے اور اسے کوئی رائے مفر کی نہ ہو. ایک مخلص خادم نے عرض کی کہ حضور، میرا دل تو اب بھی خفا ہوتا ہے کہ یہ سوال کیوں اس پر نہ کیا گیا. آپ نے فرمایا کہ میرے دل نے گوارا نہ کیا. اس نے پھر کہا کہ یہ سوال ضرور کرنا چاہیے تھا. حضور نے فرمایا، خدا نے دل ہی ایسا بنایا ہے تو بتلاؤ میں کیا کروں. جلندر کے ایک صاحب نے عرض کی کہ حضور، وہاں شانہ ہند نے بہت سے آدمیوں کو روک رکھا ہے، اس کا کیا علاج کریں؟ اس پہ حضور نے فرمایا، صبر کرو، ایسا ہی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں لوگ تو آپ کی مذمت کیا کرتے تھے، مگر آپ ہنس کر فرمایا کرتے کہ ان کی مذمت کو کیا کروں، میرا نام تو خدا نے اول ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھ دیا ہوا ہے. اسی طرح خدا تعالیٰ نے مجھے بھی الہام کیا، جو کہ آج سے 22 برس پیشتر کا براہین میں چھپا ہوا موجود ہے، یحمدک اللہ، یعنی خدا تیری تعریف کرتا ہے. جھوٹ ایسی شے ہے کہ آخر ایک دن انسان اسے تھک جاتا ہے، پھر اگر خدا تعالیٰ توفیق دے تو توبہ کرتا ہے، ورنہ اسی طرح نامراد مر جاتا ہے. وقت ظہر، تھوڑی دیر حضور نے مجلس کی. بعض وقت مسانہ سے جو کنکر وغیرہ تلیف دے کر نکلتے ہیں، ان کی نسبت حضور نے فرمایا، نربسی، تین دتی اور وائنم ابھی کاک کا استعمال اس کے واسطے بہت مفید ہے، اور چاول وغیرہ لیزدار اشیاء کا استعمال نہ کرنا چاہیے، یہی لیس منجمد ہو کر کنکر بن جاتی ہے. پھر فرمایا، میرے والد صاحب کو بھی یہ مرض رہی ہے، وہ مصبر کی گولیاں استعمال کیا کرتے تھے، بہت مفید ہیں. اس میں مصبر، سہاگا، بزل، انج، فلفل اور دار فلفل وغیرہ ادویہ ہوتی ہیں. بوقت عصر ایک خط کے ذریعہ خبر ملی کہ جیل میں آپ پھر کرم دین کا ارادہ مقدمہ کا ہے اور وہ نگرانی کرنا چاہتا ہے. حضرت اقدس نے فرمایا کہ گھبرانا نہ چاہیے، یہ تو خدا کی عجائبات ہیں. ہر بلا کی قوم را حق داداس، زیر آن گنجے کرم بنے حداس. فرمایا، صبح کو ایک الہام ہوا تھا، میرا ارادہ ہوا کہ لکھ لوں، پھر حافظے پر بھروسہ کر کے نہ لکھا، آخر وہ ایسا بھولا کہ ہر چند یاد کیا مطلق یاد نہ آیا. دراصل یہی بات ہے، ما ننسخ من آیات اور نن سے آنا دے بخیر منا، سورہ بقرہ آیت 107. مجلس قبل عشاء، مقدمہ جہلم کی نقل منگوائی گئی تھی. حضرت اقدس سنتے رہے. کسی نے کہا کہ اس پر ہم نالش کر سکتے ہیں. حضور نے فرمایا، ہم نالش نہیں کرتے، یہ تو اسرار الہی ہے. ایک برس سے خدا نے اس مقدمہ کو مختلف پیراؤں میں ظاہر کیا ہے، اب کیا معلوم کہ وہ اس کے ذریعے سے کیا کیا اظہار کرے گا. معلوم ہوتا ہے کہ یہ فعل مقدر خدا کی طرف سے تھا. قانون کے ذکر پر فرمایا کہ واضحان قانون نے بڑی دانش مندی سے کام لیا ہے کہ مذہبی امور کو دنیاوی امور سے الگ رکھا ہے، کیونکہ مذہبی عالم کی باتوں کا دار و مدار تو آخرت کے متعلق ہوتا ہے، نہ کہ دنیا کے متعلق. مقدمات کے فیصلوں کے نسبت حضرت اقدس نے فرمایا، میرا اپنا اصول یہ ہے کہ بدتر سے بدتر انسان بھی اگر مقدمہ کرے تو اس میں تصرف اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، اور خدا تعالیٰ جو چاہتا ہے اس سے فیصلہ لکھواتا ہے۔ انسان پر بھروسہ شرک ہے، بلکہ اگر ایک بھیڑیے کے پاس بھی مقدمہ جاوے تو اس کو خدا سمجھ عطا کر دے گا۔ 30 جنوری 1903 بروز جمعہ بوقت عصر ارشاد فرمایا کہ جو الہام مجھ کو بھول گیا تھا آج یاد کیا ہے، اور وہ یہ ہے ان اللہ ما عباد یواسی کا، یعنی اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے اور تیری غم خاری کرے گا۔ 31 جنوری 1903 بوقت عصر جیلم سے خبر آئی کہ کرم دین نے حضرت اقدس پر ایک اور مقدمہ مواہب الرحمان کے بعض الفاظ پر کیا ہے، اس کے فرمایا اب یہ ان لوگوں کی طرف سے ابتدا ہے، کیا معلوم کہ خدا تعالیٰ ان کے مقابلے میں کیا کیا تدابیر اختیار کرے گا، یہ استغاثہ ہم پر نہیں اللہ تعالیٰ پر ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ مقدمات کر کے تھکانا چاہتے ہیں۔ الہام ان اللہ ما عبادی یواسی کا، اسی کے متعلق اشتہادی طور پر معلوم ہوتا ہے، اور ایسا الہام سو کریموں کا اکرام عجبن سے معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا ہماری جماعت تو ایمان لاتی ہے مگر اصل میں مدار ایمان نشانوں پر ہوتا ہے، اگرچہ انسان محسوس نہ کرے مگر اس کے اندر بعض کمزوریاں ضرور ہوتی ہیں، اور جب تک وہ کمزوریاں دور نہ ہوں اعلیٰ مراتب ایمان نہیں مل سکتے، اور یہ کمزوریاں نشانات ہی کے ذریعے دور ہوتی ہیں۔ اور اب خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنے اور جماعت اپنے ایمان میں ترقی کرے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ان اللہ اعلیٰ نصرہم لقدیر، سورہ آیت 40 کا نمونہ دکھائے، اللہ تعالیٰ کی نظر سے صادق اور کاذب، خائن اور مظلوم پوشیدہ نہیں ہے۔ اب ضروری ہے کہ سب گروہ متفق ہو کر میرے استحصال کے در پہ ہوں، جیسے جنگ عذاب میں ہوئے تھے، جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب خدا تعالیٰ نے چاہا ہے۔ میں نے جو خواب میں دیکھا کہ دریائے نیل کے کنارے پر ہوں اور بات چلائے کہ ہم پکڑے گئے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسا وقت بھی آوے جب جماعت کو کوئی یاس ہو، مگر میں یقین رکھتا ہوں کہ خدا زور آور حملوں سے سچائی ظاہر کر دے گا، اس وقت یہ پورا زور لگائیں گے تاکہ قتل کے مقدمہ کی حسرتیں نہ رہ جائیں کہ کیوں چھوٹ گیا۔ یہ لوگ ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے میں پیش کرتا ہوں، مگر وہ دیکھ لیں گے کہ اکرامن عجبن کیسے ہوتا ہے۔ دربار شام فرمایا سردست 20 جلد مواہب الرحمان کی مجلد کروا کر مصر کے اخبار نویسوں کو بھیجی جائیں، اور اگر میری مختلط میں ہوتا تو میں کئی ہزار مجلد کروا کر بھیجتا۔ فرمایا یہاں کے لوگوں کا تو یہ حال ہے، شاید مصر کے لوگ ہی فائدہ اٹھا لیں، جس قدر سعید روحیں خدا کے علم میں ان کو کھینچ رہا ہے۔ بیعت کے بعد ایک شخص نے اپنے گاؤں میں کثرت تعاون کا ذکر کیا اور دعا کی درخواست کی، حضرت اقدس نے فرمایا میں تو ہمیشہ دعا کرتا ہوں، مگر تم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہمیشہ دعا میں لگے رہو، نمازیں پڑھو اور توبہ کرتے رہو، جب یہ حالت ہوگی تو اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا، اور اگر سارے گھر میں ایک شخص بھی ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے باعث دوسروں کی بھی حفاظت کرے گا۔ کوئی بلا اور دکھ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے سوا نہیں آتا، اور وہ اس وقت آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور مخالفت کی جاوے، ایسے وقت پر عام ایمان کام نہیں آتا بلکہ خاص ایمان کام آتا ہے۔ جو لوگ عام ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی طرف رجوع کرتا ہے اور آپ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، بہت سے لوگ ہیں جو زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں اور اپنے اسلام اور ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے دکھ نہیں اٹھاتے۔ کوئی دکھ یا تکلیف یا مقدمہ آ جاوے تو فوراً خدا کو چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں اور اس کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ مگر جو خاص ایمان رکھتا ہو اور ہر حال میں خدا کے ساتھ ہو اور دکھ اٹھانے کو تیار ہو جاوے تو خدا تعالیٰ اسے دکھ اٹھا لیتا ہے اور وہ مصیبتیں اس پر جمع نہیں کرتا۔ دکھ کا اصل علاج دکھ ہی ہے، اور مومن پر دو بلائیں جمانے کی جاتی ہیں، ایک وہ دکھ ہے جو انسان خدا کے لیے اپنے نفس پر قبول کرتا ہے، اور ایک وہ بلائے ناگہانی، اس بلا سے خدا بچا لیتا ہے۔ بس یہ دن ایسے ہیں کہ بہت توبہ کرو، اگر کہ ہر شخص کو وہی یا الہام نہ ہو مگر دل گواہی دے دیتا ہے کہ خدا تعالیٰ اسے ہلاک نہ کرے گا۔ دنیا میں دو دوستوں کے تعلقات ہوتے ہیں، ایک دوست دوسرے دوست کا مرتبہ شناخت کر لیتا ہے، کیونکہ جیسا وہ اس کے ساتھ ہے ایسا ہی وہ بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، محبت کے عوض محبت اور دغا کے عوض دغا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ میں اگر کوئی حصہ کھوٹ کا ہوگا تو اسی قدر ادھر سے بھی ہوگا۔ مگر جو اپنا دل خدا سے صاف رکھے اور دیکھے کہ کوئی فرق خدا سے نہیں ہے تو خدا تعالیٰ بھی اسے کوئی فرق نہیں رکھے گا۔ انسان کا اپنا دل اس کے لیے آئینہ ہے، وہ اس میں سب کچھ دیکھ سکتا ہے، بس سچا طریق دکھ سے بچنے کا یہی ہے کہ سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو اور وفاداری اور اخلاص کا تعلق دکھاؤ اور اسرائے بیعت کو جو تم نے قبول کیا ہے سب پر مقدم کرو، کیونکہ اس کی بابت تم پوچھے جاؤ گے. جب اس قدر اخلاص تم کو میسر آ جاوے تو ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو ضائع کرے، ایسا شخص سارے گھر کو بچا لے گا. اصل یہی ہے کہ اس کو مت بھولو، نیری زبان میں برکت نہیں ہوتی کہ بہت سی باتیں کر لیں، اصل برکت دل میں ہوتی ہے اور وہی برکت کی جڑ ہے. زبان سے تو کروڑا مسلمان کہلاتے ہیں، جن لوگوں کے دل خدا کے ساتھ مستحکم ہیں اور وہ اس کی طرف وفا سے آتے ہیں، خدا بھی ان کی طرف وفا سے آتا ہے اور مصیبت اور بلا کے وقت ان کو الگ کر لیتا ہے. یاد رکھو یہ تعاون خود بخود نہیں آئی. اب جو کھوٹ اور بے وفائی کا حصہ رکھتا ہے وہ بلا اور وبا سے بھی حصہ لے گا، مگر جو ایسا حصہ نہیں رکھتا خدا اسے محفوظ رکھے گا. میں اگر کسی کے لیے دعا کروں اور خدا تعالیٰ کے ساتھ اس کا معاملہ صاف نہیں، وہ اس سے سچا تعلق نہیں رکھتا، تو میری دعا اس کو کیا فائدہ دے گی. لیکن اگر وہ صاف دل ہے اور کوئی کھوٹ نہیں رکھتا تو میری دعا اس کے لیے نور اللہ نور ہوگی. ذمہ داروں کو دیکھا جاتا ہے دو دو پیسے کی خاطر خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ نہیں جانتے کہ خدا انصاف اور ہمدردی چاہتا ہے اور وہ پسند کرتا ہے کہ لوگ فس فوشا اور بے حیائی سے باز آویں. جو ایسی حالت پیدا کرتے ہیں تو خدا تعالیٰ کے فرشتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، مگر جب دل میں تقویٰ نہ ہو اور کچھ شیطان کا بھی ہو تو خدا شراک پسند نہیں کرتا اور وہ سب چھوڑ کر شیطان کا کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی غیرت شرکت پسند نہیں کرتی. بس جو بچنا چاہتا ہے اس کو ضروری ہے کہ وہ اکیلا خدا کا ہو. من کان للہ کان اللہ لہ. خدا تعالیٰ کبھی کسی صادق سے بے وفائی نہیں کرتا. ساری دنیا بھی اگر اس کے دشمن ہو اور اس سے عداوت کرے تو اس کو کوئی گزم نہیں پہنچا سکتی. خدا بڑی طاقت اور قدرت والا ہے، خدا بڑی طاقت اور قدرت والا ہے، اور انسان ایمان کی قوت کے ساتھ اس کی حفاظت کے نیچے آ جاتا ہے اور اس کی قدرتوں اور طاقتوں کے عجائبات دیکھتا ہے، پھر اس پر کوئی ذلت نہ آئے گی. یاد رکھو خدا تعالیٰ زبردست پر بھی زبردست ہے، بلکہ اپنے امر پر بھی غالب ہے. سچے دل سے نمازیں پڑھو اور دعاؤں میں لگے رہو اور اپنے سب رشتہ داروں اور عزیزوں کو یہی تعلیم دو. پورے طور پر خدا کی طرف ہو کر کوئی نقصان نہیں اٹھاتا، نقصان کی اصل جڑ گناہ ہے. ساری عزتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. دیکھو بہت سے ابرار اخیار دنیا میں گزرے ہیں، اگر وہ دنیا دار ہوتے تو ان کے گزارے آدھا درجے کے ہوتے، کوئی ان کو پوچھتا بھی نہ، مگر وہ خدا کے لیے ہوئے اور خدا ساری دنیا کو ان کی طرف کھینچ لایا. خدا تعالیٰ پر سچا یقین رکھو اور بدظنی نہ کرو. جب اس کی بدبختی سے خدا پر بدظنی ہوتی ہے تو پھر نہ نماز درست ہوتی ہے، نہ روزہ، نہ صدقات. بدظنی ایمان کے درخت کو نشو نما ہونے نہیں دیتی، بلکہ ایمان کا درخت یقین سے بڑھتا ہے. فرمایا میں اپنی جماعت کو بار بار اس لیے نصیحت کرتا ہوں کہ یہ موت کا زمانہ ہے، اگر سچے دل سے ایمان لانے کی موت کو اختیار کرو گے تو ایسی موت سے زندہ ہو جاؤ گے اور ذلت کی موت سے بچائے جاؤ گے. مومن پر دو موتیں جمع نہیں ہوتی، جب وہ سچے دل سے اور صدق اور اخلاص کے ساتھ خدا کی طرف آتا ہے پھر تعاون کیا چیز ہے، کیونکہ صدق اور وفا کے ساتھ خدا تعالیٰ کا ہونا یہی ایک موت ہے جو ایک قسم کی تعاون ہے، مگر اس تعاون سے ہزارہ درجہ بہتر ہے، کیونکہ خدا کا ہونے سے نشان تعاون تو ہونا ہی پڑتا ہے. اور جب مومن ایک موت اپنے اوپر اختیار کر لے تو پھر دوسری موت اس کے آگے کیا شے ہے. مجھے بھی الہام ہوا تھا کہ آگ سے ہمیں مت ڈراؤ، آگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کے غلام ہے. ہر مومن کا یہی حال ہوتا ہے، اگر وہ اخلاص اور وفاداری سے اس کا ہو جاتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کا ولی بنتا ہے. لیکن اگر ایمان کی عمارت بوسیدہ ہے تو پھر بے شک خطرہ ہے. ہم کسی کے دل کا حال تو جانتے ہی نہیں، سینے کا علم تو خدا ہی کو ہے، مگر انسان اپنی خیانت سے پکڑا جاتا ہے. اگر خدا تعالیٰ سے معاملہ صاف نہیں تو پھر بیعت فائدہ دے گی نہ کچھ اور، لیکن جب خالص خدا ہی کا ہو جاوے تو خدا تعالیٰ اس کی خاص حفاظت کرتا ہے. اگرچہ وہ سب کا خدا ہے، مگر جو اپنے آپ کو خاص کرتے ہیں ان پر خاص تجلی کرتا ہے. اور خدا کے لیے خاص ہونا یہی ہے کہ نفس بالکل چکنا چور ہو کر اس کا کوئی ریزا باقی نہ رہ جائے. اس لیے میں بار بار اپنی جماعت کو کہتا ہوں کہ بیعت پر ہرگز ناز نہ کرو اگر دل پاک نہیں ہے. ہاتھ پر ہاتھ رکھنا کیا فائدہ دے گا جب دل دور ہے, جب دل اور زبان میں اتفاق نہیں. تو میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر منافقانہ اقرار کرتے ہیں تو یاد رکھو ایسے شخص کو دورہ عذاب ہوگا, مگر جو سچا اقرار کرتا ہے اس کے بڑے بڑے گناہ بخشے جاتے ہیں اور اس کو ایک نئی زندگی ملتی ہے. میں تو زبان ہی سے کہتا ہوں دل میں ڈالنا خدا کا کام ہے. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے میں کیا کسر باقی رکھی تھی, مگر ابو جہل اور اس کے امثال نہ سمجھے. آپ کو اس قدر فکر اور غم تھا کہ خدا نے خود فرمایا اللہ کا باق ان نفس کا اللہ یکون مومنین, سورہ شعراء آیت 4. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر ہمدردی تھی. آپ چاہتے تھے کہ وہ ہلاک ہونے سے بچ جائیں مگر وہ بچ نہ سکے. حقیقت میں معلم اور وائس کا تو اتنا ہی فرض ہے کہ وہ تو خدا کے فضل سے کھلتی ہے. نجات اسی کو ملتی ہے جو دل کا صاف ہو. جو صاف دل نہیں وہ چکا اور ڈاکو ہے, خدا تعالیٰ اسے بری طرح مارتا ہے. اب یہ تعاون کے دن ہے, ابھی تو ابتدا ہے. ابتدائے عشق ہے, روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. آخر کی خبر نہیں, مگر جو ابتدائی حالت میں اپنے آپ کو درست کریں گے وہ خدا کے رحمت کا بہت بڑا حق رکھتے ہیں. مگر جو لوگ سائقہ کی طرح دیکھ کر ایمان لائیں گے ممکن ہے کہ ان کی توبہ قبول نہ ہو یا توبہ کا موقع نہ ملے. ابتدا والے ہی کا حق بڑا ہوتا ہے. قاعدے کے موافق 15 یا 20 دن اور تعاون کے روزے کے ہیں اور آرام کی شکل نظر آتی ہے, مگر وقت آتا ہے کہ پھر روزہ کھولنے کا زمانہ شروع ہوگا. اب خدا کے سوا کوئی عاصم نہیں ہے. ایماندار قبول نہیں کر سکتا کہ خدا کے ارادے کے خلاف بھی بچ سکتا ہے. فائدہ اور امن کی ایک ہی راہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایسے جھکے کہ خود محسوس کر لے کہ اب میں وہ نہیں رہا ہوں اور مصفہ قطرے کی طرح ہو جاوے. خدا کی قدرت ہے کہ جون جون تعاون کا زمانہ قریب آتا جاتا ہے شور اور مفسدہ مخالفت کا بڑھتا جاتا ہے, ان کو ذرا بھی خدا کا خوف نہیں ہے. آج مجھے خیال آیا کہ شاید یاتی علیہ کا زمن ان کا مسئلہ زمن موسیٰ والا الہام اور معاشرے والی حدیث اسی طرح پوری ہو کہ مقدمات قصے سے کر دیں, جیسے حضرت موسیٰ سامنے نیل سے اور پیچھے لشکر فرعون سے معصور ہو گئے تھے, اور ایسی خوفناک صورتیں پیدا ہوں کہ بعض کمزور طبیعت والے چلائیں کہ ہم پکڑے گئے. اس لیے خدا نے ایسے کمزوروں کو پہلے سے تسلی دے دی کہ یہ مضبوط اور قوی دل ہو جائیں. برائن احمدیہ میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ ایک وقت ناخنوں تک زور لگائیں گے, اس وقت خدا تیرے ساتھ ہوگا, واللہ یعصمک من الناس. اب خدا تعالیٰ نے جو دن مقرر کیے ہوئے ہیں وہ اگر نام ہے تو ثواب کیسے ہے. براہین میں اور بھی بعض خوفناک صورتیں مذکور ہیں اور انجام کار وہی ہوگا جس کی خدا نے خبر دی ہے اور ارادہ فرمایا ہے. فرمایا 30 جنوری 1903 کی صبح کو جو الہام ہوا تھا لا یموت آدم من رجالکم, اس کے معنی ابھی نہیں کھلے, مگر یہاں حقیقی معنی موت کے نہیں ہو سکتے کیونکہ انبیاء پر بھی یہ آئی ہے, غالباً اور کوئی معنی ہوں گے. 1 فروری 1903 حضرت اقدس نے فرمایا یہ وقت جماعت کے امتحان کا ہے, دیکھیں کون ساتھ دیتا ہے اور کون پہلو طے کرتا ہے. اس لیے ہمارے بھائیوں کو استقامت کی بہت دعا کرنی چاہیے اور انفاق فی سبیل اللہ کے لیے وسیع حوصلہ ہو کر مال و زر سے ہر طرح سے امداد کے لیے تیار ہونا چاہیے. ایسے ہی وقت ترقی درجات کے ہوتے ہیں, ان کو ہاتھ سے گوانا نہیں چاہیے. فرمایا براہین میں یہ بھی الہام ہے, اذا جا نصر اللہ والفتح وتمت کلمات رب کا وہم لا یفتنون. ہماری جماعت پر بھی ایک فتنہ ہے, صحابہ پر بھی فتنہ ہوا, مگر فتنے کا پتہ نہیں کون سا فتنہ ہے اور کس طرح کا ہے. مگر جب انسان خدا کا ہو جاوے تو پھر جان مال اور آبرو کیا چاہے کچھ نہیں سمجھنا چاہیے. یہی تین چیزیں انسان کو عزیز ہوتی ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حسب الناس یترکو ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, سورہ عنکبوت آیت 30. 2 فروری 1903 حضرت احمد مرسل یزدانی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رویا ظہر کے وقت سنائی. فرمایا میں نے مرزا خدا بس صاحب کو دیکھا ہے کہ ان کے کرتے کے ایک دامن پر لہو کے داغ ہیں, پھر اور داغ ان کے گریبان کے نزدیک بھی ہیں. میں اس وقت کہتا ہوں یہ ویسے ہی نشان ہیں جیسے کہ عبداللہ سنوری صاحب کو جو کرتا دیا گیا تھا اس پر تھے. اس سے قبل 1 فروری کو ایک دو سال کا الہام حضور نے سنایا بلیتن مالیتن، یعنی مالی ابتلا، اور فرمایا کہ یہ ایک پرانا الہام ہے. 5 فروری سن 1903 فرمایا آج کل زمانہ بہت خراب ہو رہا ہے، قسم قسم کا شرک، بدعت اور خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں. بیعت کے وقت جو اقرار کیا جاتا ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا، یہ اقرار خدا کے سامنے اقرار ہے. اب چاہیے کہ اس پر موت خوب قائم رہے، ورنہ سمجھو کہ بیعت نہیں ہوگی، اور اگر قائم ہو گئے تو اللہ تعالیٰ دین اور دنیا میں برکت دے گا. اپنے اللہ کے منشا کے مطابق پورا تقوی اختیار کرو. زمانہ نازک ہے، قہر الہی نمودار ہو رہا ہے. جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق اپنے آپ کو بنا لے گا، وہ اپنی جان اور اپنی آل و اولاد پر رحم کرے گا. دیکھو انسان روٹی کھاتا ہے، جب تک شیرے کے موافق پوری مقدار نہ کھا لے تو اس کی بھوک نہیں جاتی. اگر وہ ایک بورا روٹی کا کھا لے تو کیا وہ بھوک سے نجات پائے گا؟ ہرگز نہیں. اور اگر وہ ایک قطرہ پانی کا اپنی حلق میں ڈالے تو وہ قطرہ اسے ہرگز نہ بچا سکے گا، بلکہ باوجود اس قطرے کے وہ مرے گا. اس سے جان کے واسطے وہ قدرے محتاج جس سے زندہ رہ سکتا ہے جب تک نہ کھا لے اور نہ پیوے نہیں بچ سکتا. یہی حال انسان کی دینداری کا ہے. جب تک اس کی دینداری اس حد تک نہ ہو کہ شہری ہو، بچ نہیں سکتا. دینداری، تقوی، خدا کے احکام کی اطاعت کو اس حد تک کرنا چاہیے جیسے روٹی اور پانی کو اس حد تک کھاتے اور پیتے ہیں جس سے بھوک اور پیاس چلی جاتی ہے. خوب یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی بعض باتوں کو ماننا، اس کی سب باتوں کی، اور بعض باتوں کو نہ ماننا، اس کی سب باتوں کو ہی چھوڑنا ہوتا ہے. اگر ایک حصہ شیطان کا ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا، تو اللہ تعالیٰ حصہ داری کو پسند نہیں کرتا. یہ سلسلہ اس کا اسی لیے ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف جاوے، یہ سلسلہ اس کا اسی لیے ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف آوے. اگرچہ خدا کی طرف آنا بہت مشکل ہوتا ہے اور ایک قسم کی موت ہے، مگر آخر زندگی بھی اسی میں ہے. جو اپنے اندر سے شیطانی حصہ نکال کر پھینک دیتا ہے وہ مبارک انسان ہوتا ہے، اور اس کے گھر اور نفس اور شہر سب جگہ اس کی برکت پہنچتی ہے. لیکن اگر اس کے حصے میں ہی تھوڑا آیا ہے تو وہ برکت نہیں ہوگی. جب تک بیعت کا اقرار عملی طور پر نہ ہو، بیعت کچھ چیز نہیں ہے. جس طرح سے ایک انسان کے آگے تم بہت سی باتیں زبان سے کرو مگر عملی طور پر کچھ بھی نہ کرو تو وہ خوش نہ ہوگا، اسی طرح خدا کا معاملہ ہے. وہ سب غیرت مندوں سے زیادہ غیرت مند ہے. کیا ہو سکتا ہے کہ ایک تو تم اس کی اطاعت کرو، پھر ادھر اس کے دشمنوں کی بھی اطاعت کرو؟ اس کا نام نفاق ہے. انسان کو چاہیے کہ اس مرحلے میں زید و بکر کی پرواہ نہ کرے، مرتے دم تک اس پر قائم رہو. بدی کی دو قسمیں ہیں، ایک خدا کے ساتھ شریک کرنا، اس کی عظمت کو نہ جاننا، اس کی عبادت اور اطاعت میں قتل کرنا. دوسری یہ کہ اس کے بندوں پر شفقت نہ کرنا، ان کے حقوق ادا نہ کرنے. اب چاہیے کہ دونوں قسم کی خرابی نہ کرو. خدا کی اطاعت پر قائم رہو، جو ہے تم نے بیعت میں کیا ہے اس پر قائم رہو. خدا کے بندوں کو تکلیف نہ دو. قرآن کو بہت سے غور سے پڑھو، اس پر عمل کرو. ہر قسم کے چھٹے اور بیہودہ باتوں اور مشرکانہ مجلسوں سے بچو. 5 وقت نماز کو قائم رکھو، غرض کہ کوئی ایسا حکم الہی نہ ہو جسے تم ٹال دو گے. بدن کو بھی صاف رکھو، اور دل کو ہر قسم کے بے جا کینے، بغض و حسد سے پاک کرو. یہ باتیں ہیں جو خدا تم سے چاہتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی آتے رہو، جب تک خدا نہ چاہے کوئی آدمی بھی نہیں چاہتا. نیکی کی توفیق وہی دیتا ہے. دو عمل ضرور یاد رکھو، ایک دعا، دوسرے ہم سے ملتے رہنا تاکہ تعلق بڑھے، اور ہماری دعا کا کرو. ابتلاء سے کوئی خالی نہیں رہتا. جب سے یہ سلسلہ انبیاء اور رسل کا چلا آ رہا ہے، جس نے حق کو قبول کیا اس کی ضرور آزمائش ہوتی ہے. اسی طرح یہ جماعت بھی خالی نہ رہے گی. گرد و نواح کے مولوی کوشش کریں گے کہ تم اس راہ سے ہٹ جاؤ، تم پر کفر کے فتوے دیں گے، لیکن یہ سب کچھ پہلے ہی سے اسی طرح ہوتا چلا آیا ہے. لیکن اس کی پرواہ نہ کرنی چاہیے، جوان مردی سے اس کا مقابلہ کرو. پھر بیعت کنندگان نے منکرین کے ساتھ نماز پڑھنے کے متعلق عرض کیا. حضرت اختص نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں کے ساتھ ہرگز نہ پڑھو، اکیلے پڑھ لو. جو ایک ہوگا وہ جلد دیکھ لے گا کہ ایک اور اس کے ساتھ ہو گیا ہے. ثابت قدمی دکھاؤ، ثابت قدمی میں کشش ہوتی ہے. اگر کوئی جماعت کا آدمی نہ ہو تو نماز اکیلے پڑھ لو، مگر جو اس سلسلے میں نہیں اس کے ساتھ ہرگز نہ پڑھو، ہرگز نہ پڑھو. جو ہمیں زبان سے برا نہیں کہتا، وہ عملی طور سے کہتا ہے کہ حق کو قبول نہیں کرتا. ہاں، ہر ایک کو سمجھاتے رہو، خدا کسی نہ کسی کو ضرور کھینچ لے گا. جو شخص نیک نظر آوے سلام علیک اس سے رکھو، لیکن اگر وہ شرط کرے تو پھر یہ بھی ترک کر دو. 10 فروری 1903 حضرت اقدس نے فرمایا، وہ اخبارات جو آپ کے مخالفت میں ہمیشہ خلاف واقعہ باتیں درج کرتے ہیں اور گند اور فوج بیانے ان کا کام ہے، ان کو ہرگز نہ لیا جاوے اور نہ ان کے مقابلے پر اشتہار وغیرہ دیا جائے، یہ ان کو ایک اور موقع گند بکنے کا دیتا ہے۔ یہ وقت دعا اور تضرع کا ہے کہ اللہ تعالی ہم میں اور ہماری قوم میں فیصلہ کر دے۔